هذا من خلائق المعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويمج الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله إلى عدم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بالجد بن محمد وعلى الله. ارباب اعزاء، سورہ قصص کی پانچویں آیت کے ذیل میں ان خمس مجالس اعضاء میں ہمارا عنوان واقع کربلا کے روشنی میں الاجل کہنے کے تقاضے تھا، اور آج اس کی پانچویں اور آخری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. سورہ قصص قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں اور انبیاء کے حالات زندگی کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اور یقیناً ان قصوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے. انسان اپنی زندگی میں بہت ساری کہانیاں سنتا ہے، بہت سارے واقعات سنتا ہے، حتی لوریاں بھی انسان سنتا ہے. اب تک ہم نے جتنی بھی قصے کہانیاں سنے، خواہ وہ جنات سے متعلق ہوں، پریوں سے متعلق ہوں، قوقاز کے دیو سے متعلق ہوں، جو ہمارے اردو ادب کا حصہ ہے، ان میں سے کوئی بھی کہانی، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی لوری اور گیت ہماری زندگی پہ کوئی مثبت اثر ڈالنے والا نہیں رہا. آپ نے بچپن بہت سارے شہزادوں کی، بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن ان کا کوئی عملی نتیجہ آپ کی زندگی میں نہیں، کوئی اثر نہیں. آپ بہت انسپائر ہوگی تھی شہزادی سے، کسی بادشاہ سے، کسی پری کی کہانی سے انسان بہت متاثر ہو گیا ہو. نہیں، بچپن کی باتیں تھیں، وہ بچپن کے ساتھ ہی محو ہو گئی. کوئی بھی پری، کوئی بھی کوکاف کا جن، کوئی بھی دیو، کوئی بھی بھوت پریت افریت، جو بھی آپ کہیں، ہماری زندگی میں کوئی مثبت اثر نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آج نہ ہم ان کو ان سے انسپائر ہوتے ہیں، نہ ان کو مشعل راہ قرار دیتے ہیں، نہ وہ ہمارے کو رول ماڈل ہیں، اور نہ ہم آج کل کے بچوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہانیاں پڑھیں. بلکہ آج کل کے بچوں کی تو رنگ ڈھنگی الگ ہے جی. بقول ایک صاحب کے کہ بچے جو ہے ماں باپ کو انگلیوں میں نچا دیتے ہیں، تو میں نے کہا بالکل صحیح نچاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ہمیں نچائیں. کریں کیسے؟ آپ نے جو ٹچ موبائل دیا ہے جی، اب وہ ٹچ موبائل سے گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، ہر چیز چلا رہا ہے، موٹر جی ہر چیز گیم کھیل رہا ہے. اب اس کا اندازہ یہ ہے کہ ان انگلیوں سے ساری چیزیں چلائی جاتی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی جی چلا رہے ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد والا. آج کل کے بچوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں کی کہانیاں، تو ہم اگر اپنے بچپن کی یادیں لائیں اور سوچیں کوئی نہیں. لیکن قرآن کے قصے، ولقد خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے قصص نام بہترین قصے جو ہے وہ تمہارے سامنے رکھے. کوئی بھی قصہ اٹھائیے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، خدا کی معرفت میں اضافہ ہوگا، خدا کے یقین میں اضافہ ہوگا، خدا سے محبت میں اضافہ ہوگا، خدا کے دوستوں سے دوستی میں اضافہ ہوگا، خدا کے دشمنوں سے دشمنی میں اضافہ ہوگا، خدا کی رحمت کی طرف آپ کا دل لگے گا، خدا کی مغفرت کی طرف آپ پڑھیں گے. یعنی کوئی ایسا واقعہ نہیں جسے آپ اٹھائیں اور آپ کی زندگی متاثر نہ ہو. یہی وجہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم جب بھی قرآن کے ساتھ بیٹھو گے تو جب اٹھو گے تلاوت کر کے یا ایک کمال میں اضافہ ہوگا یا ایک گناہ میں کمی ہوگی. ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان قرآن پڑھے اور اس کے کمال میں اضافہ نہ ہو، اس کے ارتقاء میں اضافہ نہ ہو، اس کو وہ اعلیٰ منازل طے نہ کرے. ممکن نہیں ہے. جب بھی قرآن پڑھو گے مولا اگر 100% ایسا ہی ہوگا تمہیں ایک درجہ اوپر لے جائے گا قرآن، ایک منزل اور، ایک اسٹیپ آگے، ایک قدم جلوتر، ایک قدم اور آگے. اور نہ صرف یہ ایک حصہ ہے، مولا کہہ رہے ہیں دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ یہ ہے ایک ایپ میں کمی آ جائے گی، توجہ رکھے گا، ایک ایپ کم ہو جائے گا، پردے ہٹ جائیں گے. یہ میرا عیب تھا کل تک جسے میں اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا تھا، جب قرآن پڑھا تو مجھے میرا عیب پتہ چل گیا. انسان بینا کر دیتا ہے، بینائی دیتا ہے قرآن. تو یا اوپر کی طرف جاؤ گے اور ایسے جاؤ گے کہ برائیاں تم سے جدا ہوتی چلی جائیں گی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اگر قرآن کی یہ صفت ہے کہ جو قرآن کے ساتھ بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، 5 منٹ. اب مولانا نے کہا قرآن کے ساتھ بیٹھو، جب اٹھو گے کتنی دیر بیٹھے مولانا پتہ نہیں، مولانا نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو، ایک صفحہ، آدھا صفحہ، 10 منٹ، 15 منٹ پڑھو، توجہ رکھیے گا، کیا ہے؟ تمہارے ایک کمال میں اضافہ ہوگا، ایک عیب میں کمی ہوگی. کمال میں اضافہ کیا ہے؟ کمال میں اضافہ یہ ہے کہ انسان اوپر کی طرف اڑنا شروع کر دیتا ہے، اوپر کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. اب خدا تو بلا رہا ہے، اے میرے بندے آ میری طرف سفر کر، امام بلا رہے ہیں، آئے میرے چاہنے والے، اے میرے منتظر، اے میرے شیعہ، اے میرے محبوب، میرے ساتھ ساتھ سفر کر. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پیر میں زنجیریں ہوتی ہیں، جی زنجیریں ہوتی ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. لہذا کہا کہ سفر دونوں طریقوں سے طے ہونا چاہیے، خدا بھی تمہیں بلائے، خود کو بھی آزاد کرو. تو جب قرآن پڑھو گے تو ایک تو یہ کہ خدا تمہیں بلا رہا ہے، سفر آسان ہو جائے گا، دوسرے یہ جو تمہارے عیب اور گناہ ہیں ان کی زنجیریں کٹتی چلی جائیں گی، سفر اور تیزی سے طے ہونے لگے گا. اب سورہ قصص میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جن کو کمزور بنایا گیا، جن کو توڑا گیا، ہم ان پر احسان کریں گے اور ان کو وارث اور امام بنائیں گے. تو قرآن پتہ چل گیا، قرآن کیا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں قرآن اوپر لے جانے والا ہے. تو رسول اللہ یہی تو فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گلا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے. دیکھو دونوں کے دامن کو بیک وقت تھامے رہنا، یہ بیک وقت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. یعنی ایک کا دامن نہیں پکڑنا ہے، قرآن کو لے لو، اہل بیت کو چھوڑ دو، حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ فیل ہو جاؤ گے، اہل بیت کو لے لو، قرآن کو چھوڑ دو گے فیل ہو جاؤ گے. دونوں کو تھامنا ضروری ہے. کیوں تھامنا ضروری ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ کہہ رہے ہیں یہ کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے کہ قرآن کو تھامے اہل بیت نہ ملے، اہل بیت مل جائے قرآن نہ سمجھ میں آئے، ممکن نہیں ہے. دو گرا قد چیزیں چھوڑے جا رہا. اب قرآن ایسا ہے، ہم وزن قرار دیا ہے قرآن کا، جو کام قرآن کر رہا ہے
وہ کام اہل بیت کر رہے ہیں. قرآن نور ہے, آل محمد نور ہیں. قرآن من جانب اللہ ہے, آل محمد من جانب اللہ ہے. قرآن معصوم ہے, اہل بیت معصوم ہے. قرآن ہادی ہے, اہل بیت ہادی ہیں. قرآن نجات دہندہ ہے, اہل بیت نجات دہندہ ہے. قرآن وارث کتاب چاہتا ہے, رسول کے بعد ہے, آل محمد بھی رسول کے بعد ہے. تو قرآن ہم وزن ہیں, بالکل جو قرآن کرے گا وہی اہل بیت کریں گے. تو قرآن کا اصول مولا کائنات نے بتا دیا. قرآن پڑھو گے ایک کمال میں اضافہ, ایک عیب میں کمی. کمال بتا دیا خدا تمہیں کھینچ رہا ہے. آپ جتنا ویٹ لیس ہوتے چلے جائیں گے اوپر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کھینچ رہی ہیں, وہ کیا ہمارے گناہ ہیں, ہماری بری عادتیں ہیں. تو خدا مولا نے کہا کہ وہ بری عادتیں بھی تم سے الگ ہو جائیں گی, پیر کی زنجیریں کھل جائیں گی, تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف سفر کرو گے, روحانی ترقی کرو گے. اب رسول اللہ کے قول کے مطابق جو کام قرآن کر رہا ہے وہ اہل بیت کر رہے ہیں. تو اب پتہ چل گیا کہ ذکر اہل بیت بھی اللہ کے قریب کرنے والا ہے. قرآن اللہ کے قریب کرنے والا ہے, اہل بیت بھی اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. قرآن معنوی ترقی دینے والا ہے, اہل بیت کا ذکر بھی, آل محمد کا ذکر بھی, اہل بیت کا ذکر, اہل بیت کی یاد بھی ہمیں روحانی ترقی دینے والی ہے. اگر قرآن عیب میں کمی کرنے والا ہے تو اہل بیت کا ذکر مجلس کی صورت میں ہو یا محفل میلاد کی صورت میں, عیبوں کو دور کر کے ہمیں خدا کی طرف پرواز کے قابل بنانے والا ہے. توجہ کی آپ نے ایسی نگر. تو جو اہل بیت کا کام ہے وہی قرآن کا, جو قرآن کا کام وہی اہل بیت کا. تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کریں اور ہم میں روحانی ترقی نہ آئے. توجہ رکھیے گا, مثال کے طور پر آپ بازار جائیں اور کہیں گے جناب ایک کلو سیب دے دیں, اور پتہ چلے کہ جناب یہ باٹ جو بظاہر ایک کلو کا ہی, ایک کلو کا نہیں ہے, اس میں کمی ہے, تین پاؤ ہے, ڈھائی پاؤ ہے. آپ کہیں گے جناب یہ صحیح نہیں, اگر ہوتا تو اس میں مثال کے طور پر اتنا وزن ہوتا. ذکر اہل بیت نورانی ذکر ہے, نورانی ہستیوں کا نورانی ذکر ہے. ممکن نہیں کہ اہل بیت نورانی ہوں ان کا ذکر نورانی نہ ہو, ممکن نہیں ہے. اہل بیت نور ہوں اور ہم ان کا ذکر کر کے اندھیروں میں رہ جائیں, ممکن نہیں ہے. اصل یہ لائٹ جو جل رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل, اس میں سے روشنی نکل رہی ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بلب جل رہا ہو روشنی نہ دے؟ ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ میری آواز تو کم آپ کو ساتھ نہیں دے رہی, لیکن اگر تھوڑا سا آپ بیدار سماعتوں سے ساتھ دیں گے تو کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. مل کے ضرور بھیجے محمد والا. اہل بیت نور ہیں تو ان کا ذکر بھی نور ہے. نور کیا کرتا ہے؟ اندھیروں کو چھاڑ کر راہ دکھاتا ہے. اب اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا مزینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی نشست برخاست کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. کیوں؟ یہ ذکر علی ابن ابی طالب نور ہے, یہ نورانی علی کا نورانی نور ہے. علی بھی نور ہے, اس کا ذکر بھی نور ہے. جتنا ذکر علی کرتے چلے جاؤ گے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے, ہدایت کا راستہ واضح ہوتا چلا جائے گا. ذکر علی جتنا کریں گے, اس لیے کہ زینت دو. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں زینت سے متعلق گفتگو کروں کہ زینت کیوں کہا ہے یہاں پر, بہر کیونکہ پھر اپنے مدار سے بحث خارج ہو جائے گی. تو جو قرآن کر رہا ہے وہ اہل بیت کر رہی ہے, لہذا اہل بیت کا ذکر نور ہے. پھر اگر قرآن ہمیں ترقی دینے والا ہے, اہل بیت ترقی دینے والے ہیں. اب اہل بیت کا ذکر دو طرح سے ہم کرتے ہیں, یا سوگ میں کرتے ہیں یا محفل میلاد کرتے ہیں. دونوں میں اہل بیت کا ذکر روحانی ترقی دینے والا ہونا چاہیے. لیکن ذکر اہل بیت کریں اور روحانی ترقی نہ ملے, توجہ رکھیے گا, دل نورانی نہ ہو. ٹھنڈا پانی پیئے کلیجے کو لگتا مزہ آ گیا. ہوتا نہیں ہوتا رمضان میں ٹھنڈے ٹھنڈے شربت ملے جی کتنا اچھا لگتا ہے, کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. ایسی ٹھنڈک جو شربت پی کر سخت گرمی کے موسم میں کلیجے کو ملتی ہے, اگر ذکر علی سن کر کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے تو سمجھ میں آئے گا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ نورانی ہے. جہاں علی کا نام آئے گا دنیا منور ہو جائے گی, اندھیرے چھٹ جائیں گے, اپنی موت آگ مر جائیں گے, جم توڑ دیں گے. اس لیے کہ ذکر کس کا ہے؟ علی کا ہے. علی کون؟ جو علی ہے, جو اونچا ہے, اور علی کو علی علی اعلیٰ نے بنایا ہے, اس علی اعلیٰ نے علی کو بنایا ہے. تو یہ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. مل کے درود جذبت محمد و آل محمد. کسی موقع میں نے کہا تھا اگر علی کو سمجھنا ہے, آپ چاہتے ہیں تو علی کو سمجھنا, یا آپ کو خدا بننا پڑے گا یا رسول بننا پڑے گا, یا خدا بنے یا رسول بنے. اس لیے کہ علی کو پہچانا ہی نہیں سوائے اللہ کے اور سوائے محمد عربی کے, تو علی کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن ہمیں یہ کہا ہے کہ علی سمجھ میں نہ بھی آئے, علی کا ذکر کرو تاکہ دنیا منور ہو جائے. مل کے درود و صلوات محمد و آل محمد. اہل بیت نور ہیں, قرآن نور ہے. اہل بیت ہادی ہیں, قرآن ہادی ہے. اہل بیت نجات دہندہ ہے, قرآن نجات دہندہ. اہل بیت معنوی ترقی دینے والے ہیں, قرآن بھی معنوی ترقی دینے والا ہے. الاجل کہنے کا تقاضے کیا ہے؟ لہذا اگر مجلس کریں اور دل نورانی نہ ہو, میں نے کہا نا ٹھنڈا پانی پیتے شرب پیتے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے, گہری سانس لیتے ہیں, ٹھنڈی آہ بھرتے, آہ کیا مزہ آ گیا, لطف آ گیا جناب جی. کیا اہل بیت کے ذکر کو سن کر کبھی ایسا محسوس ہوا؟ ہونا چاہیے, وہ سنی طور پر مزہ آ جائے جی, بقول معروف جھوم جائیں, وجد میں آ جائیں. ایک ہمارے استاد تھے واقعی, یعنی استاد تھے, مولا علی کا نام آتا تھا وہ واقعی وجد میں آ جاتے تھے. علی 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 علی. کیوں؟ کیونکہ علی در حقیقت وہ نور الہی ہے, وہ عظمت الہی کا جلوہ ہے جو انسان کو خدا سے متصل کر دیتا ہے, متصل کرتا ہے, آن واحد میں متصل کرے گا. رکاوٹ نہیں ہے, سگنل نہیں ہے کہ ابھی بریک ہو رہے ہیں, پورے سگنل نہیں آ رہے ہیں, آپ ہلا رہے ہیں بھائی آواز نہیں آ رہی. نہیں, علی اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ روحانی سگنل ہے. جب جہاں جیسے جتنا علی سے کانٹیکٹ ہوا اللہ سے رابطہ مل جائے گا. مل کے درود بھائی. اب اہل بیت کے دو ذکر ہیں, یا مصیبت کا ذکر ہے فضائل کا, اور یا مسائل کا. کیا اہل بیت کے فضائل اور محفل ملاد کر کے ہم معنوی ترقی کرتے ہیں, روحانی ترقی؟ یہی جو ہم نے بھنگڑے ڈانس جی گانے کی طرح دھونے ماشاء اللہ سے ادھر کے ادھر کے عربی فارسی سندھی سب گانے لگا لگا کے آپ نے عربی کی غزلیں اور عاطف اسلم کے بندوت مولا اور نصرت فتح, یہ ہے ولایت؟ ان سے روحانی ذکر ملے گا؟ ان نجس لوگوں سے؟ توجہ کیجیے, ہمارے تو بڑے وہ جب تک یہ نہیں ہوگا مولا مولانا مزہ ہی نہیں آتا, دمادم بس قلندر ہی نہیں ہوتا ہے. ماشاء اللہ سے حضرت علی کی ولایت دمادم بس قلندر قلانے کے لیے تھی, تم ناچو گاؤ دھوؤ جی حل حلال حرام کی. اور اب تو کیا کیا ہو رہا ہے جی, گلوکاروں کو بلایا جا رہا ہے, اور یہاں تو نہیں ہو رہا لیکن پنجاب میں ہو رہا ہے, گلوکاروں کو بلایا جا رہا ہے. وہ فلاں میڈم جو ہیں, میڈم افشاں جو ہیں, وہ اپنا اپنی کارکردگی پیش کرے گی. یہ ولایت, یہ اہل بیت کا نور ہے, یہ اہل بیت کا ذکر ہے. عقل سے تو سوچے نا, اہل بیت نور ہیں, قرآن نور ہے, جو کام قرآن کا ہے وہ اہل بیت کا ہے. تو اہل بیت کا ذکر کرنے کے بعد روحانی ترقی ہونی چاہیے, خدا سے قریب ہونا چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت کا ذکر کرے خدا سے قریب نہ ہو, وہ اہل بیت نہیں ہے. کہ جو خدا سے قریب نہ کریں وہ اہل بیت نہیں ہے, جو خدا سے متصل نہ کریں وہ اہل بیت نہیں ہیں, جو خدا سے رابطہ متصل نہ کریں. اہل بیت انہی کو کہا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے آتے ہیں, خدا کی طرف لے جاتے ہیں. محفل میلاد کا ہم نہیں حال کیا، آزاد تاریخ کا ہم اسی طریقے سے حال کر رہے ہیں. یہ ذکر ہمیں نہیں لے جائے گا. اہل بیت کی مجلس میں آئیں دل نورانی ہو، اہل بیت کے مصائب میں آئیں دل نورانی ہو، اہل بیت کے فضائل سنیں دل نورانی ہو. توجہ رکھیے گا، دل نورانی ہونا چاہیے. تو ممکن نہیں ہے، کل میں نے مثال دی تھی، آپ روشنی کے جتنا جتنا قریب جائیں گے آپ کے ہاتھ کا سایہ پرچھائیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اہل بیت وہ نور الہی ہیں کہ جن سے جتنا قریب آؤ گے تمہارا عمل وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں قصے ہیں، بات یہاں سے لکھی تھی کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے ان کا ایک معنوی روحانی اثر ہے. جتنے قصے آپ پڑھیں گے آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب سورہ قصص میں ارشاد ہو رہا ہے، ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جن کو توڑا گیا، جن کو دبایا گیا، اور ان کو امام بنائیں گے اور ان کو وارث بنائیں گے. اب کچھ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا خلاصہ گزشتہ چار مجالس کا. خدا نے صفت بیان کی ہے، الذین کے بعد صفت آ رہی ہے، عام لوگ نہیں ہیں یہ، ان کے بعد صفت ہے. مثبت لوگوں کے لیے مثبت صفات ہیں، منفی لوگوں کے لیے منفی صفت ہے. اب قرآن کا کیا پڑھنا شروع کیجیے، الذین کے بعد یہ مثبت صفت آئے گی یا منفی صفت آئے گی، یا ایمان والوں کا تذکرہ ہوگا یا جہل والوں کا تذکرہ ہوگا. اس کا مطلب پتہ چل گیا کہ انسان کا کریکٹر، انسان کی آئیڈیالوجی، انسان کا فکر، انسان کا عقیدہ وہ بہت کارآمد ہوتا ہے اس کی نجات اور اس کی زندگی کے لیے. پہلا مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ خدا نے یہ کیوں کہا کہ ان کو توڑا جائے گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو کی ہے. اس لیے کہ یہ وہ واحد گروہ ہے جو جس نے ولایت کو تھاما ہوا ہے، لہذا ولایت سے توڑنے کے لیے تاکہ یہ اپنے امام زمانہ کی ولایت پر کاربند نہ رہے. اب یہاں پہ ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ بلا فصل کا کیا معنی ہے؟ بلا فضل کا معنی یہ ہے کہ رسول کے بعد ہدایت علی سے لینی ہے، علی کے بعد حسن سے لینی ہے، حسن کے بعد امام کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. امام حسین کی شہادت کے بعد ہادی کون ہے؟ امام سجاد. امام سجاد کے جانے کے بعد رہنما کون ہے؟ امام باقر. امام باقر کی حیات کے بعد کون تمہارا پیشوا بنے گا؟ امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کی مدت حیات ختم ہوگی تو کون تمہارے آگے چل کر تمہارا امام بنے گا؟ امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کے بعد کس کا درجہ ہے؟ امام علی رضا کا. امام علی رضا کے بعد کون آئے گا جو امت کی ہدایت سنبھالے؟ امام محمد تقی. امام محمد تقی کی مدت حیات ختم ہوگی، یہ علم ہدایت کون لے گا؟ امام علی نقی. امام علی نقی کا زمانہ بیت جائے گا تو یہ علم ہدایت کس کے پاس آئے گا؟ اللہ کا. اللہ کا نمائندہ حجت کون ہوگا؟ امام حسن عسکری. تو پتہ چلا علی ولی اللہ ہے، وہ وصی رسول اللہ ہے، وہ خلیفتہ بلا فضل آج تک جاری و ساری ہے، وہ ہدایت وہ نجات جو رسول تک پہنچی تھی اب نسل بعد نسل ائمہ سے اور اب امام زمانہ سے حاصل ہوگی. الذين استضعفوا توڑا جائے گا ان کو، ولایت سے الگ کیا جائے گا، ولایت کے معنی میں تحریف کی جائے گی، توڑ مڑوڑ کے تحریف کی جائے گی، من مانے عقائد ولایت میں ڈالے جائیں گے، بھگڑا کر لو ولایت ہے. میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمن نے کوشش کی اور ہم نے ہمارے نوجوان نظر منوان قبول کر لیا. دھمال کے نام پہ جب تک ناچ کے اپنے دل کی بڑھاس نہیں نکالیں وہ محفل میلاد نہیں ہوتا میرے نوجوان. وہ جس میں تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے بھنگڑا ڈال کے، وہ اہل بیت کے میلاد نہیں ہے، تیرے باپ کا فنکشن نہیں ہے کہ تو ناچ رہا ہے کہ جیسے چاہے ناچوں، فلاں کی غزل لگا لوں، فلاں کا جو ہے وہ میوزک لگا لوں، فلاں کا یہ کر لوں، فلاں کو وہ کر لوں. تمہیں جو کرنا ہے اپنے باپ کے محفل میلاد میں برتھ ڈے کے پروگرام میں ایونٹ میں کرو، یہ مولا کے جلوس میں، مولا کے اجلاس میں، مولا کے محفل میلاد نہ کیوں کر رہے ہو؟ تو نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا جان بوجھ کر توڑا جا رہا ہے. اور اس زمانے میں وہ جو فوج تیار ہو رہی ہے, جو سوال میں نے اٹھایا تھا, خدا اس زمانے غیبت میں کیا کرانا چاہ رہا ہے؟ آیا کوئی بڑا کام کرانا چاہ رہا ہے یا ایسے ہی معذرت کے ساتھ وہ لڑکتی تھی بہت, چلو جی کھیل لو ٹائم پاس کرو تم لوگ, جیا تم نے کچھ کرنا تو ہے نہیں, یا واقعی کوئی بڑا کام کرانا چاہ رہا ہے؟ اس کا جواب میں نے دیا تھا, بڑا کام کرانا چاہ رہا ہے. مولا علی کے زمانے سے بڑا کام, اور ذمہ داری سے رکھتا ہوں, مولا حسن کے زمانے سے بڑا کام اس دور میں, جو کام امام حسین کے اصحاب نے نہیں کیا وہ کام امام زمانہ کے ناصروں سے خدا کرانا چاہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ غلبہ دین ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ظاہر کر, یعنی غلبہ دے. کون غلبہ دے گا؟ امام زمانہ اپنے ناصروں کے ساتھ, اپنے اصحاب کے ساتھ. تو خدا اتنا بڑا کام لینا چاہ رہا ہے, اتنی بڑی ذمہ داری, اتنا بڑا عہدا, تو اس کے لیے تیار بھی تو ہونا چاہیے نا, توجہ رکھیے گا. لہذا اب چونکہ تحریف کی گئی تاکہ یہ جو بارواں امام آیا ہے اس کی ولایت کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ ہوں. الذین استضعفوا, ہر دور کے امام کے صحابیوں کو توڑا گیا. امام علی کے صحابیوں کو دیکھیے, امام حسین کے صحابیوں کو دیکھیے, امام حسن کے صحابیوں کو دیکھیے. یہ توڑنے کی, جوڑنے کی, سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے کی جو رسم ہماری سیاست میں ہے, یہ بے نہیں کربلا میں اپلائی کی گئی تھی. توڑا جا رہا تھا, خریدا جا رہا تھا, وابستگیوں کے سودے کیے جا رہے تھے. آ جاؤ, پیسہ دے دیں گے, رفا دے دیں گے, زندگی دے دیں گے, آسائشیں دے دیں گے, ناز و نعم ہوگا, آرام کرو گے, عیش کرو گے, ساتھ پشتے کھائیں گی. لیکن جو ایمان والے تھے, جو ولایت والے تھے, وہ ٹوٹ کے نہیں گئے. نو محرم کو شمر ذوالجوشن آتا ہے مولا عباس کی وابستگی لینے کے لیے, امان نامہ لے کے آیا ہوں, سیاسی پناہ لے کے آیا ہوں, امان ملے گی, عباس آرام کرو گے, عیش کرو گے, ساتھ پشتے تمہاری سکون سے گزرے گی. مولا نے کہا وائے ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر, اس لیے کہ میں ولایت سے وابستہ ہوں, میرا امام میرا حادی و رہنما ہے. وائے ہو لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر, اس امان نامے کی, اس زندگی کی, اس ناز و نعم کی, ان نعمات دنیا کی کوئی حیثیت نہیں جو امام وقت کو چھوڑ کر اختیار کی جائے. لعنت بھیجی امام والے, امام حسین کے صحابیوں نے لعنت بھیجی ہے ایسی ناز و نعم پر, توڑا جا رہا تھا. اسی طرح امام سجاد اور امام باقر اور پھر تمام ائمہ کے اصحاب کو توڑا جا رہا ہے. ان کو تنہا کرو, تنہا ہو جائیں گے تو نہیں لڑ سکتے, جہاد نہیں کرے گا, پورا نہیں کرے گا, خاموش ہو جائے گا, مصلحت کا شکار ہو جائے گا, آواز حق نہیں بولے گا, دب جائے گا, ہمت ٹوٹ جائے گی, اکیلا رہ جائے گا, یا وہ مددگار نہیں ہوں گے, خدا کا پیغام نہیں پہنچے گا. امام نے کہا کوئی بھی ہو, میں تنہ تنہا ہوں لیکن نکلوں گا. اور جب امام نکلتا ہے تو خدا نے, میں نے کہا تھا ہر 11 چیپٹر لکھے گئے ہیں, ہر چیپٹر میں ہر امام کے ساتھ کچھ نہ کچھ صحابی موجود ہیں, بولو ان کو شمار صحیح, انگلیوں پہ گنے جانے والے ہونا چاہیے تاکہ تاریخ میں بات رہ جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو خدا بہت بڑا کام لینا چاہ رہا ہے, لہذا کہا کہ امام کی ولایت میں جمع نہ ہو. جتنی سازشیں آج امام زمانہ کی ولایت کے خلاف ہیں اتنی کسی اور امام کے زمانے میں نہیں. جب فائنل ہوتا ہے نا تو دونوں ٹیموں کے حمایتی و طرفدار موجود ہوتے ہیں, سپورٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں, ادھر والے بھی ہو ادھر والے ہو. آپ کے خیال میں یہ دشمن کی جو ٹیم ہے ان کے سپورٹرز نہیں ہیں, ان کے حمایتی طرفدار نہیں ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آیا ہم بھی اپنے امام کے طرفدار اور حمایتی ہیں؟ یا ہم نے گھر میں لیا صاحب زمان کا ایک کچوا لگا لیا ہے بس یہ کافی ہے, یا صاحب زمان ادرکنی کا بورڈ لگا لیا کافی ہے؟ سوچو, الاجل کہنے کا تقاضا صرف امام کے نام کو گھر میں لگا لینا ہے؟ میں نے عرض کیا امام کی
ولایت پر جمع نہ ہونے کے لیے کہ توڑا جائے اکیلا رہ جائے نکاح امام.
اب آپ ایک تاریخی واقعہ بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے.
امام یعظم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے سامرہ بلایا گیا, مدینے سے عراق.
اب آپ گوگل پہ جائیے, سرچ کر لیجئے کہ کتنا فاصلہ بنتا ہے. اس زمانے میں جو جانوروں کا سفر ہوتا تھا,
سامرہ کیا ہے؟ سامرہ ایک فوجی چھاؤنی کا نام ہے جہاں پر امام کو رکھا گیا ہے, نظر بند. امام حسن عسکری کو عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا تھا تاکہ یہ تمہارے ذہنوں میں بات رہ جائے, یہ حسن عسکری وہ امام ہے کہ جسے دشمن نے اپنی قید میں رکھا ہے مدینے سے بلا کر سامرہ میں.
یہ اس لیے نہیں کہ تم جاؤ صرف در و دیوار چوم کے آ جاؤ اور پھر تصویریں سیلفی کھنچوا کھنچوا کے فیس بک پر ڈال دو, جناب میں تو گیا تھا, میں یہ ہوا, میں وہ ہوا, میں کربلا پانچ دفعہ ہو گئے, چار دفعہ ہو گئے, تین دفعہ ہو گئے.
اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے ذہنوں میں رہے کہ تمہارے امام زمانہ کی ولادت طاہرہ کو روکنے کے لیے کہ امام دنیا میں نہ آئے ان کے والد کو فوجی چھاؤنی میں رکھا جا رہا ہے, نظر بند کیا جا رہا ہے. اور صرف یہی نہیں, خواتین کا, جاسوسوں کا امام کے گھر میں اور اطراف میں آنا جانا تھا, پورے ایک نیٹ ورک بچھا ہوا تھا کہ جیسے ہی پتہ چلے کہ امام کی والدہ یا واجدہ حاملہ ہیں اس کو ضائع کر دی جائے, نعوذ باللہ. اس لیے پوری پلاننگ کی تھی, کتنا دقیق, کتنا فوکس, کتنا میتھمیٹیکلی حملہ کیا تھا دشمن نے اس امام کو روکنے کے لیے کہ جو دنیا میں عدل و انصاف کا نظام بنے گا. لہذا امام کی ولایت کو سمجھنا ہوگا. اب اگر ایک ظریف نقطہ دے کے جا رہا ہوں, دیکھیں فضائل بھی آپ نے سنے شروع میں, گفتگو بھی سنی. اب میں چونکہ مجلس کو اختتام کی طرف, موضوع کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں, لہذا چاہتا ہوں کہ آپ سنجیدہ گفتگو کروں بہت ہی. اور الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی سماعت اور آپ کی استقامت جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان فکری مجالس کو سن رہے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر وہی درخواست دوبارہ کروں جو گزشتہ چار دن سے کر رہا ہوں, امام کی ولایت پہ جمع ہونا ہے. بس ایک اور اصول میرے اعلیٰ جل کہنے کا, امام کی ولایت کو تلاش کرے. میں نے بتایا علی کی ولایت ناچنا گانا جھومنا نہیں, علی کی ولایت نہیں, یہ دشمن نے مال سے لولی پوپ دیا ہے. بچے ہوتا ہے نا, بچہ رو رہا ہے, رو رہا ہے, دودھ نہیں مانے کیا چسنی لا کے دے دی, چلو جی بچہ کوئی چوسے گا چوسے گا چوسے گا, اس کے بعد پھر رونا شروع کر دے گا. ہم سے بہتر تو وہ بچہ ہے جسے پتہ چل گیا کہ میرے منہ میں شیر نہیں ہے, میرے منہ میں ایک نقلی چیز ہے, بظاہر اسی جیسی ہے لیکن ہر نرم چیز وہ نہیں ہوتی جس سے غذا ملے, جس سے حیات ملے, جس سے نشوونما ملے, جس سے تحرک ملے, جس سے بیداری ملے. بچے کے منہ میں چشنی دیجیے, تھوڑی دیر چوسے گا, اس کے بعد تیس منٹ میں رونے لگے گا. تو ہم سے بہتر تو وہ بچہ ہے جسے پتہ چل جاتا ہے اصل کیا ہے نقل کیا ہے. اور آج ہمارے منہ میں وہ لولی پاپ دے دیا گیا ہے, یہ لو ولایت. آپ نے پروین کی غزل دے دی, عاطف اسلم کا کوئی گیت دے دیا, نصرت فتح علی کی قوالی دے دی, عربی گانے دے دیے, ناچ گانا دے دیا, دھمال دے دیا, دھوم دھڑکا دے دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہم جھومے جا رہے ہیں, ہم گھومے جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. ہم سے بہتر تو وہ بچہ ہے جسے پتا ہے کہ اصل کیا ہے نقل کیا ہے. تو ولایت کو سمجھنا ہے زندانِ گرامی, ولایت امام زمانہ پر کاربند رہنے والا جل کہنے کا ایک اور اصول پتہ چلا
کہ ولایت امام زمانہ کو تھامنا ہے. اب آئیے ولایت امام زمانہ کیا ہے, کیا ہے ولایت امام زمانہ؟ امام کی ولایت وہی ہے کہ جو ہر دور کے امام کی ولایت ہے. جو مولا علی کی ولایت ہے وہ امام حسن کی, جو امام حسن کی وہ امام حسین کی, اور تمام ائمہ کی. جو تقاضے ہر امام کے ساتھ ہیں وہی تقاضے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں, لہذا اس کو پورا کرنا ہے. اب ایک فکری مثال دے رہا ہوں, رسول اللہ نے 124,000 صحابہ کے بدلے میں علی کا ہاتھ پکڑ کے بتایا من کو تو مولا ہو. جی زور سے بولے نا, رسول کے جملوں کو دہرانا بھی تو ثواب ہوتا ہے نا. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. کتنے؟ 120,000. لیکن کتنے آئے؟ محفل میلاد منعقد کرنے والے بہت تھے مدینے میں, میں نے عرض کیا, لیکن ولایت پر کاربن کتنے رہے, کتنے باقی رہے, کتنے ڈٹے رہے, یہ اہم ہیں. میلاد کرنے والے بہت تھے, مبارکباد دے رہے ہیں, مٹھائیاں کھا رہے ہیں, گلے لگا رہے ہیں, قصیدے پڑھ رہے ہیں, ولایت کا کاربن دو. اب رسول اللہ اس دنیا سے گئے, کچھ لوگوں نے کہا ہائے رسول چلے گئے, ہائے رسول چلے گئے, بہت اچھا ہے رسول اللہ کا غم منانا چاہیے. لیکن یہی گروہ جو رسول اللہ کا غم منا رہا ہے یا امیر کو تلاش کر رہا ہے, مجھ میں امیر تم میں امیر, ہمارا امیر تمہارا امیر, اگر یہ گروہ علی کی ولایت کو قبول نہ کرے, رسول اللہ کی عزاداری منانا قبول ہوگا؟ جی نہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ذمہ داری تھی رسول کے پاس فوراً علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے, دیر کی ادھر فوراً کرنا ہے. امام علی کی شہادت ہو گئی, ایک گرو کھڑا ہو گیا, ہائے مولا, ہائے مولا, سر جھکا ہوتا, حیدر مولا, ہائے مولا, ہونا چاہیے ماتم, ہونا چاہیے ادا, ہونا چاہیے قاتل پہ لعنت ہو رہی ہے, اللہ بدل قتل امیر المومنین ہونی چاہیے. لیکن یہی گروہ جو عزاداری کر رہا ہے, یہ اگر امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے, اب اس منظر میں جائیے, دیکھیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا, ادھر جائیے, وہ جو کہہ رہا ہائے مولا, ہائے مولا, سر پہ ہاتھ مار رہا ہے, دودھ کے کوزے لے کے جا رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, یہ گروہ ساری زندگی ماتم کرتا رہے, اچھا کما مار کے ہلاک ہو جائے, لیکن امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے, تو کیا اسے امام علی کی عزاداری قبول کی جائے گی؟ جی زور سے بولے نا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ علی کے بعد حسن کی بیعت کرنی ہے. امام حسن کی شادی سے ایک ایک گروہ کھڑا ہو جائے, ہائے حسن نے سبز قباد, جنازے کو تیر مار دیا, ہائے حسن نے سبز قباد, ہائے معصوم مدینہ, یہ ساری زندگی عزاداری کرتے رہے, مر جائیں, رگڑ دیں اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو امام حسن کی عزاداری کرتے ہوئے. لیکن اگر امام حسین کی ولایت اور ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں, وہ عزاداری قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ عقلی فیصلہ ہے. اب ہر امام کو اٹھائیے, ہر امام کے بعد ایک گروہ کھڑا ہو اور اگلے امام کے لیے پسندیش اختیار کرے. اب آئیے 11 امام تھے, ہمارے پاس 11 ائمہ ہیں, 13 معصومین ہیں, ہم 13 معصومین کی عزاداری کریں, ٹوٹ کے عزاداری کریں, بغل مارو کما مار لیں اپنے سر پر, سر کو دو حصے میں تقسیم کر لیں, اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح. لیکن اگر امام وقت, امام حاضر, امام حجت کی ولایت کو قبول نہ کرے, امام کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے, تو 11 امام اور 13 معصومین کی عزاداری فل ان دی بلینک, خود سوچیے قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ تمہارا وظیفہ یہ تھا کہ اپنے امام وقت کے ہاتھوں کو مضبوط کرو, تم عزاداری میں تو لگے رہے, محفل میلاد میں تو لگے رہے, لیکن جو تمہارا وظیفہ تھا کہ امام کو تنہا نہ چھوڑو, امام کے ہاتھوں کو مضبوط کرو, امام کی صدا پہ لبیک کہو, امام کو کہو لبیک یا امام مہدی, تم وہ نہیں کر سکے, لہذا جو کچھ بھی کرو گے وہ بیمار دیا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا یا علی
من لقى الله عز وجل يوم القيامة بغير ولايتك لقد حبط عمله. اے علی جو اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ روز قیامت اس کے بعد تیری ولایت نہ ہو, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو روز قیامت کوئی اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کے بعد آج کے امام زمانہ کی ولایت نہ ہو, کیا ہوگا؟ لقد حبط عمله. گیارہ ائمہ کی عزاداری بھی کرے, محفل میلاد بھی کرے, چونکہ امام زمانہ کے لیے تیاری نہیں کی, اپنے امام وقت کو تنہا چھوڑ دیا, قبول نہیں ہے. سیدھا سیدھا مسئلہ ہے, کوئی جذباتی مولوی ملا شاعر ذاکر کے جملے نہیں ہیں یہ کہ جذبات میں آ کے میں نے کہہ دیا اور آپ نے قبول کر لیا. عقلی مسئلہ ہے کہ اگر رسول کے بعد علی کی بائیت نہیں کی ان کے سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے. امام علی کے بعد امام حسن کی بائیت نہیں کی, عزاداری کرتے رہے منہ پہ مار دی جائے گی. امام حسن کے بعد امام حسن کی پیروی نہ کی, بائیت قبول نہ کی, ولایت قبول نہ کی, دور پھینک دیے جائیں گے. امام حسین کی شادی کے بعد امام سجاد کی ولایت کو قبول نہ کیا, کیا ہو؟ حالانکہ عزاداری کرتے رہے, عزاداری کرتے رہے, لیکن اگر امام سجاد کی ولایت قبول ہے اسی طریقے سے اگر ہم گیارہ ائمہ کی عزاداری محفل میلاد ولایت کو مانیں اور امام زمانہ کی ولایت کو نہ مانیں, اس کے تقاضوں کو پورے نہ کریں, مشکل ہے. سوچیے گا اس بات, غور و فکر کیے گا, یہ میری آپ سے درخواست ہے, سوچیے گا کیا واقعہ تو ولایت. اب کیا کریں کہ امام کی ولایت پر کار بد رہے؟ اچھا, امام کی ولایت کیسے ملے گی؟ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم امام کی ولایت پر کار بد ہے؟ میں نے بتایا الذین اصلحوا, جن کو توڑا جا رہا ہے آج, جن کے خلاف پروپیگنڈا ہے, سازشیں ہیں. ایک گروہ ایسا ہے جس کے خلاف پوری سازشیں ہیں, وہ ہے علماء فقہاء مجتہدین, جن کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. اس گروہ کو توڑا جا رہا ہے کیونکہ یہ پورے عصر غیبت میں فقہ آل محمد کی حفاظت کرنے والے ہیں, ائمہ کی ولایت کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ولایت فقید الحقیقت ولایت امام زمانہ کی حفاظت کا وہ طریقہ ہے جسے امام زمانہ اپنی جانب سے نافذ کر کے جا رہے ہیں. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ, مولوی کا جملہ نہیں ہے, ملا کا جملہ نہیں ہے, شاعر کا جملہ نہیں ہے, ذاکر کا جملہ نہیں ہے, امام معصوم کا جملہ ہے جو رسول کا نائب ہے, رسول کا وصی ہے, رسول کا جلال چین ہے. اگر رسول کے لیے کہا جاتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا, یہ تو کچھ کلام اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں, یہ تاج عصمت رکھتا ہے, اس کی فکر, اس کی سوچ, اس کی نیت, اس کے دل, اس کا قلب, اس کا ذہن, اس کے دل کے خطور بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. تو جو کلام کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. تو اگر یہ عہدہ رسول کے لیے ہے تو چونکہ رسالت کے بعد ولایت چلی امام زمانہ تک, اب امام جو اپنی طرف سے کلام کر رہا ہے, اپنی طرف سے نہیں اللہ کی مرضی سے کلام کر رہا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. ما تاکم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, رسول جو دے لے لینا, جس چیز سے روکے رک جانا. اب جو رسول دے رہا ہے لیتے چلے جاؤ, روک رہا ہے رک سے چلے جاؤ, زندگی بن جائے گی, سمر جائے گی. اب رسول کبھی چادر کے نیچے جمع کر کے بتا رہا ہے, کبھی میدان مباہنہ میں لے جا کے بتا رہا ہے, کبھی سوارے دوشے رسالت کر رہا ہے, کبھی بتوں کو توڑنے کے لیے علی کو اپنے کاندھوں پہ کھڑا کر رہا ہے, کبھی حسن حسین کو سینے پہ سوار کر رہا ہے, اور کبھی میدان غدیر خم میں علی کا ہاتھ بلند کر کے بتا رہا ہے. ماتا کم رسول, جو رسول دے لے لو, جو رسول جس چیز سے رک رک جاؤ. اچھا رسول اللہ تو چلے گا, اب یہ ہدایت کون کرے گا؟ علی. جو علی دیں لے لینا, جس چیز سے روکیں رک جانا. سب سے پہلے غلو کس نے کیا ہے پتہ ہے مولا علی کو خدا کس نے کہا؟ عبداللہ ابن سبا نے. بات آگے تو کروں, میں نے کہا کہ آج جتنے بھی غالیوں نے سہری ہیں معذرت کے ساتھ, ان میں سے 90 کیا 95 کیا 98% سب فیشن کے ہیں. معذرت حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو, بائی عقیدہ ان میں سے کوئی بھی نوسہری نہیں ہے. دل کی گہرائی سے پوچھیں گے آپ نہیں, کیوں ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ جو ہے وہ نوسہری ہو غالی ہو. سب سے پہلے کس نے غلو کیا تھا؟ عبداللہ ابن سبا نے. مولا نے کہا تیری سزا موت ہے. اصحاب آگے بڑے بڑے, عبداللہ ابن عباس ابو صاحب نہیں اس کو معاف کر دے مولا, اس نے توبہ کی خیر معاف کر دیا. دوسرا گروہ جنگ جمل کے بعد مولا آ رہے ہیں, زوت زے اور توئے زوت نامی قبیلہ تھا, اس کے 70 افراد آئے جو مولا کے بارے میں خدا کا عقیدہ رکھتے تھے کہ علی خدا. مولا نے انہیں بلایا پیار سے, جاؤ بھی بیٹھو, کیا بات ہے آپ یہ صفت یہ صفت یہ صفت. مولا نے کہا دیکھو جو تم کہہ رہے ہو وہ اپنی جگہ, یہ تمہاری کچ فکری ہے ناقص العقلی ہے. میں جس کو تم خدا کہہ رہے ہو ایک ہستی کے سامنے سر جھکا رہا ہوں. مولا نے کہا میری عزت کے لیے کافی کیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی کیا ہے کہ تو میرا رب ہے. توجہ رکھیے گا, اب یہ نہیں مانے نہیں مانے. مولا نے کہا تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ باز نہیں آؤ گے موت ہے. نہیں باز آئے, 70 افراد قبیلے زوت زے توئے زوت 70 افراد. مولا نے گڑھے کھدوائے, سب کو گڑھے میں ڈال دیا, اوپر سے آگ ڈال کے زندہ زندہ جلا دیا. جو علی دے لے لو, جس چیز سے روکے روک جاؤ. یہی امام حسن, حسن جو دے لے لو روک کے رک جاؤ, کیونکہ وہ منصب جو رسول کا ہے ہدایت کا وہ امام علی کے پاس, امام حسن کے پاس, امام حسین کے پاس. حسین جو دے لے لینا, وہاں رسول کا لفظ ہے, یہاں پہ امام کا. ما آتاکم رسول ما آتاکم علی, جو علی دے اسے لے لینا. ما آتاکم حسن, جو حسن دے لے لینا. ما آتاکم حسین, جو حسین دے لے لینا. ما آتاکم سید سجاد لے لینا. ما آتاکم امام مہدی لے لینا. اب اگر یہی تسلسل ہے یا نہیں ہے, قبول کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں, وہ ہدایت محمد سے چلی تھی, توجہ رکھے گا. اب بات یہاں روک کر ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. فزکس میں کچھ ایسے جسم ہوتے ہیں جو اپنے اندر سے برقی رو گزرنے دیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کنڈکٹر, منہ سے وصل کرنے والے اپنے اندر سے برقی رو گزرنے دیں گے. کچھ آئسولیٹر کہلاتے ہیں, اپنے اندر سے برقی رو گزرنے نہیں دیں گے. دھاتیں بہترین کنڈکٹر ہوتی ہیں جو اپنے اندر سے برقی رو گزرنے دیتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے بتا رہا ہوں, آپ کو لطف آئے گا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. بات چلی ہے ما آتاکم رسول, زمانہ غیبت میں مولا علی کی ولایت, امام زمانہ کی ولایت تو کیسے لیں کیسے لیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تقلید کرتے ہو جی کس کی؟ امام زمانہ کی. اچھا جاؤ امام زمانہ سے پوچھ کے بتاؤ بیٹا, جاؤ شاہ بھائی. اول تو امام کی تقلید نہیں کی جاتی, امام کی بیعت کی جاتی. اب یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے, اس میں وارد نہیں ہو رہا. اگر امام کی تقلید کرتے ہو تو, اگر امام علی کی بھی تقلید کرتے ہو تو, امام علی نے کتنے فقہی مسئلے بتائے مجھے بتائیے. نہج البلاغہ میں آپ فقہی مسئلوں کی تعداد بتا دیں. اگر علی تمہارا امام ہے اور تم اس کی تقلید کرتے ہو, مرد ہو کہ اپنی بات پہ قائم رہو کہ تم علی کی تقلید کرتے ہو, تو علی کی نہج البلاغہ میں 50 مسئلے فقہی نکال کے دکھاؤ, جس سے تمہاری نماز روزہ حجاب پردہ داڑھی حلال حرام زندگی کی اصلاح ہو جائے. اب مان لو یا علی امام ہے اور اس نے نہیں بیان کیا, تو یہ کوتاہی علی کے حق میں ظلم ہو جائے گا کہ علی امام ہے, حاجی ہے, رہنما ہے, مسئلہ شرعی بیان نہیں کیا, علی کے حق میں ظلم ہوگا, تہمت ہوگی مولا کائنات پر, ممکن نہیں ہے. تو ماننا پڑے گا کہ کوئی اور سلسلہ ہے کہ جو دوسرے آئمہ سے چلا ہے, جس کو بیان کر رہا. اگر امام زمانہ کی تقلید کرتے ہو تو امام زمانہ کی توضیح المسائل لے آؤ, بتا دو امام زمانہ نے کتنے فقہی مسئلے بیان کیے ہیں. تاریخ میں چند واقعات ملیں گے کہ جہاں پر امام زمانہ نے تائید کی ہے فقہا کی, مجتہدین کی. شیخ صدوق کا وہ واقعہ کہ ماں مر گئی تھی, بیٹے بچہ تھا, انہوں نے حکم دے دیا کہ ماں کو دفنا دو. ایک شخص آیا اس نے کہا کہ صدوق نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا, مجتہد نے, بچے کو نکالو, ماں کو دفنا دو. ماں کو دفنا دیا. اب کیا ہوا, کچھ عرصے بعد کچھ لوگ اس مجتہد کے پاس پہنچے, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, کہا کہ قبلہ معلوم ہے, یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے کہا تھا ماں کے پیٹ میں دفنا دو, ماں مر گئی ہے, لیکن آپ کے بعد میں کسی شخص کو بھیجا تھا, کہا کہ فتویٰ تبدیل ہو گیا, بچے کو نکال لو, ماں مر گئی ہے, دفنا دو. کہا سر پیٹ لیا, کہا فتویٰ نہیں دوں گا, ارے غلطی ہو گئی, اگر دفنا دیتا بچہ مر جاتا, قاتل ہوتا. امام آئے, کہا کہ فتویٰ دینا تیرا کام ہے, اصلاح کرنا ہمارا کام ہے, اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. تو اگر امام زمانہ نے کی تقلید کرتے ہو, بہت پیار سے کہہ رہا ہوں, تو امام زمانہ سے فقہی مسئلہ پوچھ کے بتا دو, نہیں بتا پائیں گے. تو بتا رہا تھا کہ موصل دو جسم ہوتے ہیں, ایک وہ برقی رو گزرنے دیتے, ایک برقی رو نہیں گزرنے دیتے. جو برقی رو نہیں گزرنے دیتے کپڑا ہے, پلاسٹک ہے, لکڑی ہے, یہ کیا ہے, ان میں برقی رو نہیں گزرتی. ہائی پاور کے بھی کرنٹ لگا دیں گے ان کو کچھ نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر کرنٹ یہاں تک آیا اور یہاں سے آگے جانا, یہ بیچ کا حصہ خالی ہے, یہاں پہ آپ کیا چیز رکھیں گے کہ جس کے اندر سے برقی رو گزر جائے, صحیح, اسی کو رکھیں گے نا, جو ادھر سے لے اور ادھر پہنچا دے اس حصے تک اور یہاں سے آگے بڑھا دے. کنڈکٹر اسی کو کہتے ہیں, موصل اسی کو کہتے ہیں, کہ ادھر سے ہر جسم کو رکھنے سے یہ برقی رو نہیں گزرے گی. کپڑا رکھ دیں, لکڑی رکھ دیں, پلاسٹک رکھ دیں, کاغذ رکھ دیں, نہیں نہیں گزرے گی. کیوں؟ کیونکہ صلاحیت نہیں ہے. یہاں پہ درمیان وہ جسم آئے گا جو اپنے سے پہلے والے جسم کی خصوصیات رکھتا ہو. تو اگر دنیا کے مسئلے میں ایک برقی رو کو ایک فاصلے سے دوسرے فاصلے تک پہنچانا ہو تو ہر جسم نہیں رکھا جاتا, وہی جسم رکھا جاتا ہے جس میں پہلے والی صلاحیت ہو. اب جو ہدایت و نور و نجات و پیغام رسول اللہ تک پہنچا, اب اگر علی کو نکال دیا جائے تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا, نور نہیں پہنچے گا, ہدایت نہیں پہنچے گی, امت گمراہ ہو جائے گی. اب یہاں پہ کس کو رکھا جائے, اپنوں سے انتخاب کیا جائے یا اس کا انتخاب کیا جائے جس کو اللہ مقرر کر رہا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ اس وسط میں اس کو لایا جائے کہ جس میں رسول جیسی صفات ہو, جو جن سے نورانیت رسول سے ہو, اور اسی کو ولایت اور اسی کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. چل گیا امام کون ہے, واسطہ ہوتا ہے اللہ سے جوڑنے کے لیے. ہر زمانے کا امام واسطہ ہے جو امت کو رسول سے جوڑ رہا ہے, رسول خدا سے جوڑ رہا ہے. توجہ دیجیے, ماں تاکم رسول, جو رسول دے, جو علی دے, جو حسن دے, جو حسین دے, جو ایک ایک کر کے گیارہ امام دے. اب یہ ہوتا کس کے پاس ہے, امام زمانہ ہے. ماں تاکم مہدی, تسلیم کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, زبردستی میں تسلیم نہیں کرا رہا, دلیل دے رہا ہوں آپ کو, قرآن سے دے رہا ہوں, روایات سے دے رہا ہوں. جس چیز سے روکیں روک جاؤں, توجہ رکھیے گا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. خدا نے آدم سے کہا کہ اس طرف سے نہیں کھانا, آدم کھا لیا, حکم خدا کر کے اولاد دیا, یعنی وہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا کہ حرام ہو جائے گا, نہیں, ارشاد نصیحت کے طور پر کہتے ہیں اس سے نہیں کھانا, اس سے مثلاً تمہیں نقصان ہوگا, کر کے اولاد کیا, ایک غلطی کی جنت سے نکال دیے گئے. اپنے ولی کی, ولی کو نہ اللہ ولی ہے نا, اپنے ولی کی حکم کی مخالفت کی, نہیں مانا, ساری زندگی کے لیے نکال دیے گئے. اب تصور کریں جو امام زمانہ کی قدم قدم بے نامانے اس کا کیا حشر ہوگا, اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ ہم کتنے حکم امام زمانہ کو پامال کر رہے ہیں, آنکھوں سے پامال کر رہے ہیں, کانوں سے پامال کر رہے ہیں, زبانوں سے پامال کر رہے ہیں, ہاتھوں پیر سے پامال کر رہے ہیں, کتنے طریقوں سے ہم امام زمانہ کو پامال کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, ہمارا کیا حشر ہوگا؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے. ماں آتا کو مرسول, جو رسول دے لے لینا, جو امام دے لے لینا, جس چیز سے رو کے رو جانا. اب امام کیا کہہ رہے ہیں, کیسے پتہ چلے امام کی ولایت؟ کوئی نہ کوئی تو ہو. اگر آپ کہیں گے امام زمانہ مقرر کر کے نہیں گئے تو یہ تو اعتراض سقیف والوں پہ کیا جاتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول جائے اور نائب ہادی اور رہنما پیشوا مقرر کر کے نہ جائے؟ ویسا ممکن نہیں ہے رسول سے. وہاں 40 دن کے لیے موسیٰ جائیں تو نائب چھوڑ کے جائیں, اور رسول پوری زندگی کے لیے جا رہا ہے بغیر نائب کے کیسے چھوڑ کے جائے؟ ممکن نہیں ہے. اچھا اعتراض رسول پہ ہوگا, تو جو اعتراض اہل ثقیفہ پہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول نے کسی کو مقرر نہیں کیا, امت نے خود چن لیا, تو یہ اعتراض تو نعوذ باللہ امام زمانہ پہ ہوگا. امام زمانہ جائیں اور امت کی ہدایت نہ کریں, کیونکہ مزاج ائمہ یہ ہے, دین کا مزاج یہ ہے کہ تسلسل رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ یہ چیز زمانہ غیبت صغرا میں تو تھی, 4 نائب نام دیکھے امام نے کہا 1 2 3 4, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آئے گا. اب امام نے کہا کہ زمانہ غیبت کبرا شروع ہو رہی ہے, لانگ ٹائم, پتہ نہیں کب آؤں گا میں. اب امام نے کہا صفات دیکھے جا رہا ہوں, تلاش کرو ڈھونڈو, تم بچے نہیں ہو کہ تمہیں کچی پینسل سے اے بی سی ڈی ڈاٹ ڈاٹ کر کے لکھا جائے. لکھتے ہیں نا بچے کے سامنے ڈاٹ ڈاٹ کر کے اے بی سی, بچہ لکھتا ہے بگڑے مکوڑے بناتا, آپ ہاتھ پکڑ پکڑ کے لکھوا رہے ہوتے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا, وہ مدت بیت گئی, خود عقل سے سوچو. امام کہہ رہے ہیں بچے نہیں ہو کے جی ون کے کہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے لکھوا جائے, تلاش کرو. تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے دنیا کی ٹیکنالوجی ہوگی, پوری دنیا کی ترقی ہوگی, پوری دنیا کی سیاہ طاقتیں ہوں گی, طاغوت ہوں گے, شیطانی قوتیں ہوں گی, نہ جانے کیا کیا ہوگا, وہ سب جمع ہوں گے امام کی ولایت کے خلاف. لہذا میرا شیعہ, جیسے میں نے کہا الاجل کہنے کا تقاضا کیا ہے, کل پرسوں میں نے کہا تھا, سادہ لو نہیں ہوتا, بیوقوف نہیں ہوتا, بقول مولا علی کے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. علی کا شیعہ سادہ نہیں ہوتا, امام کا سپاہی سادہ نہیں ہوتا. امام کہہ رہے وہ زمانے گئے جب ہم اہل بیت ہاتھ پکڑ کے لکھواتے تھے, چلاتے تھے, بتاتے تھے. اب فکر و شعور کا زمانہ ہے, فہم و بصیرت کا زمانہ ہے. خود سوچو جو صفات دیکھے جا رہا ہوں وہ کن فقہ و مجتہدین میں ہیں, وہ جن میں نظر آ جائیں وہ میری حجت ہیں اور میں اللہ کی حجت ہوں. تلاش کرو, دیکھو کون اس وقت تشیع کی سربلندی کا سبب ہے, کون ہے کہ جس نے عالم تشیع کو متحد کیا ہے, کون ہے جس سے دشمن پر لرزت آ رہی ہے, کون ہے کہ جس سے آج دشمن کی نیندیں حرام ہیں. تلاش کرو. اب امام نے کہا کہ فَإِنَّهُمْ مُجَّدِينَ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ, جو واقعات پیش آئیں گے اجتماعی سیاسی روزمرہ حالات, فَرْجُعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاتِ الْحَدِيثِ, ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو. یا راوی سے مراد راوی نقل کرنے والا, کتاب چھاپنے والا نہیں ہے. راوی سے مراد کیا ہے, امام کے قول و فعل کو سمجھے اور حکم شرعی فتوی کی صورت دے دے. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِينَ, میری حجت اور اتھارٹی ہے, امام کی اسٹیمپ لگی ہے. معذرت کے ساتھ بڑے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے یہ جملہ امام کا. میں نے پہلے کہتے ہیں مولوی ملا شاعر ذاکر کے جملے نہیں ہیں, یہ امام معصوم کے جملے ہیں. جو چیلنج کرے گا وہ اپنا حشر جان لے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مولا علی آج میں کیا کھاؤں گا, دودھ چاول. گھر پہنچے بیگم سے کہا کہ کیا بنا ہے, دودھ چاول. جی ماں سمجھتی اس کو آپ کے سنا ہوا. آخر میں کیا ہوا, دودھ چاول بھی کھائے اور مار بھی کھائے. جو مولا کے قول سے ٹکرائے گا کیا ہوگا, جی مار بھی کھائے گا ذلیل بھی ہوگا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ تھوڑی سی جاندار سلوات بھیج دینا. بس وہ میں نے کچھ اور پوائنٹ لکھے تھے, اب وقت کے دامن گنجائش نہیں, صرف فہرستوار عرض کر رہا ہوں. امام کے الاجل کہنے کے تقاضے کیا ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلا اصول کہتا ہے ولایت میں کاربند رہو, ولایت علی پر. اگر جس کو ولایت علی مل گئی اس کو ولایت حسن مل گئی, جسے ولایت حسن مل گئی اسے ولایت حسین مل گئی, اور پھر یہ پورا. لیکن اگر علی کو مس کر دیا, علی کو مس کر دیا کسی نے, کچھ نہیں ملنے والا. لہٰذا علی کیا ہے؟ کنیکٹ کرنے والا ہے, امت اور رسول کے درمیان رابطے کا کام کرنے والا ہے. متحد رہو. دوسرا اصول کیا ہے؟ اتحاد. خود بھی متحد رہو اور اتحاد کی طرف دعوت دو. چار, ذمہ دار بنو, اپنی ذمہ داری کو سمجھو. پانچ, ایسی ذمہ داری ایسا کردار کہ کبھی امام سے جدا نہ ہو, یہ کل تک بیان کر چکا ہوں. چھ, ناصر بنو, امام کی مدد کرنے والے بنو. سات, پاکیزہ کردار تمہارا ہونا چاہیے. تم پاکیزہ امام کے ماننے والے ہو تو کردار بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. آٹھ, دعا کے ذریعے سے اس کے لیے دعا کرو. اللہ جل کہنے کا تقاضا کیا ہے؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا بندہ اس کے ظہور کو جلدی کر دے. ہوتا ہی نہیں ہوتا, ایک بچے کو پیاس لگی, نیا نیا روزہ رکھتا, بابا کب کھولے گا روزہ؟ چھ بجے رہے تھے, انہوں نے کہا بیٹا سات بجے کھولے گا. بچہ کے گھڑی میں سات بجا کے لے آیا, ڈیڈی یہ سات بجے روزہ کھولتے ہیں. وہ پیاس تو محسوس کرے نا, امام کے لیے تڑپ تو محسوس کریں. اصل میں ہمارے اندر وہ تڑپ ہی محسوس نہیں ہوئی ہے جو امام کے لیے ہونی چاہیے. وہ پیاس نہیں ہے ہم میں جو امام زمانہ کے لیے ہونی چاہیے. تو اب خدا نے کہا تم میں پیاس نہیں ہے, تو اس ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر تمہیں آمادہ کر رہا ہوں کہ کمبختو اب تو تیار ہو جاؤ, بد نصیبوں اب تو تیار ہو جاؤ, کم ظرفوں اب تو تیار ہو جاؤ, سیاہ بختوں اب تو تیار ہو جاؤ اپنے امام زمانہ کے لیے. یعنی واقعا ہم کم بخت ہیں, بدبخت ہیں, سیاہ بخت ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے اور ہم اس سے دور ہیں. واقعا یہ بدبختی ہے, یہ سیاہ بختی ہے ہماری. اگر اب بھی تیار نہیں ہوئے, اب بھی نوشت دیوار نہیں پڑا, ابھی بھی متحد نہیں ہوئے, ابھی بھی حق والوں کو نہ پہچانا, ابھی بھی فقہ مجتہدین کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کیا, کہاں جائیں گے؟ لہذا دعا کے ذریعے دعا کریں, بار بار دعا کریں. خدا جیسا ہوتا ہے نا, پانی رکھا ہوتا ہے بار بار دیکھیں کب ٹائم ہوگا جلدی سے پیوں گا, کب ٹائم ہوگا روزہ کھولوں گا. کیا کبھی ہم نے امام زمانوں کو ایسے یاد کیا ہے کہ وہ وقت آئے اور میں امام زمانہ سے ملاقات کروں؟ وہ وقت آئے امام کی خدمت میں پہنچوں, وہ تڑپ واقع نہیں ہے. امام کیا کہہ رہا ہے؟ علی بن محضیہ سے کن نہ نتوقع لیلن و نہارا, ہم شب و روز تمہارا انتظار کر رہے تھے. امام اپنے منتظر کا انتظار کر, دیکھ رہے تم کب اچھے ہو, کب چینج ہوتے ہو, کب انقلاب آتے ہو, کب ادھر ہوتے ہو. زیارات پڑھیں, زیارات پڑھ کے امام
نے یہ کتاب دی. یہ کتاب مفاد الجنان ہر گھر میں موجود ہے تقریبا, نہیں تو خریدیں, ترجمہ والی موجود ہے خریدیں. اس میں آخر میں ایک چیپٹر ہے, اس میں مختلف چیپٹرز ہیں, دعاؤں کا ہے, زیارات کا ہے, زیارت اربعین وغیرہ ہے. اس کے بعد آئمہ کی زیارات کے بعد جو ہے دعائے ندبہ وغیرہ ہے. یہاں پر امام کی کچھ زیارات ہیں, کچھ دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے. دعائے ندبہ, دعائے غریق, کس نے دی؟ چھٹے امام نے. چھٹا امام کہاں، بارہواں امام کہاں، کتنا کتنے سال پہلے. امام کہہ رہے ہیں ایک طوفان آنے والا ہے، ایک سیلاب آنے والا ہے جس میں تم ڈوب جاؤ گے. اب جو ڈوب رہا ہو اسی کو کہا جائے گا نا، تم غریب کسے کہتے ہیں ڈوبنے والے کو، ہم اس کو دعا دے رہے ہیں. امام جو انسان ڈوب رہا ہو اسے کوئی ٹائر دیا جاتا ہے، کوئی لائف جیکٹ دی جاتی ہے، کوئی بانس دیا جاتا ہے، کوئی رسی دی جاتی ہے کہ یہ ڈوب رہا ہے اسے نکالو. یہ دعا سے کون بچتا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی عام پانی نہیں ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ تم ڈوب رہے ہو گے آخری زمانے میں. مولا یہاں تو پانی نظر نہیں آ رہا. مولا کہہ رہے ہیں ڈوب رہے ہو. مولا سانس نہیں گھٹ رہا. مولا کہہ رہے ہیں ڈوب رہے ہو. امام کہہ رہے ہیں ڈوب رہے ہو. پانی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں. سانس گھٹ رہا ہے؟ نہیں. غرق ہو رہا ہے؟ نہیں. امام کہہ رہے ہیں عام پانی نہیں ہے، آخری زمانے میں ایسے ڈوبو گے، ایسے ایمان کو نقصان پہنچاؤ گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم ڈوب رہے ہو. تمہارے ایمان کو چرایا جا رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے ایمان کو چرایا جا رہا ہے. توجہ کی آپ نے؟ ایسا نقصان ہوگا کہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہمیں گھاٹا ہو رہا ہے. اسی کو پتہ چلے گا جس کے پاس نور ولایت و نور بصیرت ہوگا، جو امام سے مربوط ہوگا، امام کے نور سے مربوط ہوگا، اسی کو پتہ چلے گا. امام نے کہا کیا دعا پڑھو؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قلب. امام کہہ رہے ہیں آخری زمانے میں یہ دعا پڑھو، کثرت سے پڑھو، اے خدا اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. وہ دین کہاں ہے؟ مجتہد سے لو، فقہ سے لو، علماء سے لو. فإنهم حجتی علیکم، امام کی مہر ہے، یہ میری حجت ہیں. امام کون ہے؟ خدا کا نمائندہ، رسول کا نمائندہ ہے، تو خدا سے متصل کرے گا. توجہ کی آپ نے؟ امام کہتے دعا غریب کو، یا اللہ ہو، یا رحمان، یا رحیم، کثرت سے پڑھو، قنوت میں پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو. خدا مجھے بچا لے، ڈوب رہا ہوں. یہ موبائل مجھے ڈوبا رہا ہے، میری فیملی کو ڈوبا رہا ہے، یہ میڈیا مجھے ڈوبا رہا ہے، میرے سانس کو ختم کر رہا ہے، میری زندگی ختم کر رہا ہے، نابود کر رہا ہے. سوچو سمجھو آگے کھولو. ایک یہ دعا. دوسری دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے جو امام نے کہا زمانۂ غیبت میں پڑھو. وہ کون سی ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک فإن تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اے خدا اپنی معرفت کرا کر، تو نے اپنی رسول کی معرفت نہیں کرائی تو تیرے امام کو نہیں پہچانا. معذرت چاہتا ہوں. اے خدا اپنی معرفت کرا کر، تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اے خدا اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی رسول کی معرفت نہیں کرائی میں امام وقت کو نہیں پہچانوں گا. اور اے اللہ اگر تو نے امام وقت کی معرفت نہیں کرائی میں گمراہ ہو جاؤں گا، نابود ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. یہ دعا کر سکتے پڑھو. اور تیسری کون سی دعا ہے؟ منتظر بننا ہے تو پھر دعا عہد پڑھو. امام سے عہد کرو کہ مولا اگر مر جاؤں تو مجھے قبر سے اٹھوا دینا. اور ہے کہ جو 40 دن صبح کی نماز کے بعد بلا ناغا کوئی ایبسنٹ نہ ہو، نماز فجر کے بعد پڑھے، تو خدا اس بندے کو امام کے ساتھ اٹھائے گا. اگر یہ مر بھی جائے گا نا، اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. 40 دن تو نے سچے دل سے امام کو پکارا تھا، تیرے امام کا ضرور ہو گیا، جا امام کی نصیحت کر. دعا عہد پڑھے، زیارت آلِ یاسین. توجہ کی، یہ ہے الاجل کہنے کا. الاجل معذرت کے ساتھ مٹھائی بانٹنا نہیں ہے، صرف قصیدے پڑھنا نہیں ہے، وہ اظہار ہے، وہ کریں، لیکن جو اصل تقاضے ہیں. اور آخری توسل کریں، امام سے مدد طلب کریں. گرتے ہیں نا کہتے ہیں یا علی مدد.
جنگل اخلاقی دلدل میں گرو اس وقت یا امام زمان ادری.
آپ کے خیال میں اگر آپ گناہ کے وقت امام کو پکارے، امام نہیں آئے گا،
مدد کرتا ہے
کسی نہ کسی وسیلے سے. کوئی کلپ آ جائے گا آپ کے موبائل، کوئی حدیث آ جائے گا، کوئی دوست آ جائے گا، کسی عالم کی مجلس میں چلے جاؤ گے، کوئی مصائب سن لو گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا. امام یہ میرا چاہنے والا مجھے پکار رہا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے، واجب ہے امام پر. تو مدد کرے، کوئی دوست ہوگا، کوئی کلپ ہوگا، کوئی آواز ہوگی، کوئی نہا ہو سکتا ہے، کوئی عالم کی مجلس ہو سکتی ہے، عالم کی صحبت ہو سکتی ہے، سوال جواب ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مانگے تو، طلب تو کرے، تڑپے تو، بلک تو نظر آئے، تشنگی تو نظر آئے. اور آخری یہ آپ کی رحمت تمام کروں کہ ولایت پر سوار و ثابت قدم رہے باسط جانے کے نام. آپ کی زحمت کو تمام کیا. اس وقت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم متحد رہیں، اور اس وقت تشیع کو اور اہل سنت کو لڑانے کے لیے بھرپور سازشیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اہل سنت کی ابھی امام مہدی کا عقیدہ ہے. فرق یہ وہی کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ موجود ہیں، فرق اتنا ہے. والا ان کے بھی وہی تقریباً احادیث ہیں جو ہماری ہیں ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے. لیکن آج میں نے بتایا کہ مسلمانوں کو باہم دست سے کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ باہم لڑایا جائے. اور جس کی ایک مثال انڈیا سے بننے والی فلم دی مدر آف بلیورز ہے، حضرت عائشہ پر ایک فلم بنائی گئی ہے جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یعنی سلمان رشدی کی شیطانی آیات سے زیادہ خطرناک یہ فلم ہے. شیطانی آیات اس نے ایک کتاب لکھی تھی، امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ اس کتاب کو پڑھنا، نشر کرنا اور اس کو بانٹنا، اس کو پرنٹ کرنا حرام ہے، واجب القتل ہے سلمان رشدی. وہ کتاب بہت کم کے ہاتھ لگی، اصل لگی نہیں، یہاں سے اٹھا لی گئی، باہر اس کو بھیج دیا، باہر بھیج دیا. اب آپ دیکھیں یہ برطانیہ، یہ بڑے بڑے ملک جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے چوروں کو اپنے بہت جلدی پناہ دیتے ہیں. ادھر سے ملالہ لے گئے، ادھر سے یہ لے گئے، ادھر سے وہ لے گئے، اپنے پناہ دیے تاکہ جو کرنا ہے کرو. لیکن اگر کوئی ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرے گا، یہودیوں کے جعلی قتل کے خلاف، یہودیوں نے ڈرامہ رچایا، ہمیں مارا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمیں زندہ جلایا گیا، مظلومیت مظلومیت مظلومیت، ہم مظلوم ہیں، ہمیں فلسطین میں گھر دو. اگر کوئی ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرے گا اس کو بین کر دیں گے. یعنی میں اپنا بتا رہا ہوں، کئی مقامات پہ میں نے فیس بک پر ہولوکاسٹ سے متعلق گفتگو کی، فلسطین سے متعلق گفتگو کی، یمن سے متعلق پوسٹ کی، حسن نصر اللہ کی تصویر پیش کی. کئی مرتبہ میری آئی ڈی کو ایک ایک مہینے کے لیے بلاک کیا گیا. ایک طرف جو تشیع کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی کوئی خبر شائع کرے تو بلاک کر دیں گے، لیکن شیطانی آیات لکھو، کارٹون بنواؤ، جھوٹ بولو، فتنہ انگیزی کرو، ہمارے پاس آ جاؤ. یہ ہے دور میں. یہ جو فلم بنائی گئی ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے شیطانی کے لیے. اور اس میں الحمدللہ علماء تشیع نے پہل کر دی اسلام آباد سے. یہ اس وقت شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ یہ فلم آ جائے تو ہر موبائل بھڑکے ہوئے، اس کے بعد آپ اس کو تصور کر سکتی ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا. لہذا ہم علماء نے، مجتہدین نے، اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، پاکستان کے علماء نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور ہم بھی یہاں سے بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. دیکھیے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ ایک حقیقت ہے، اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں، اہل تشیع بھی تسلیم کرتے ہیں. حضرت عائشہ نکل کے آئی ہیں اور جب ایک جگہ پہنچی اور کتوں کی آواز سنی تو ان کو آیا کہ اے عائشہ، اس دن سے خبردار رہنا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب فلاں مقام کے کتے تم پہ بھونکے. تو وہاں پہ پلٹنا چاہتی تھی لیکن ان کو پلٹنے نہیں دیا گیا. توجہ رکھیے گا، یہ حقائق ہیں، لیکن اس کے باوجود امام علی نے ان کو واپس بھجوایا ہے. گالم گلوچ، گندی زبان، رقیق الفاظ، نعوذ باللہ، نہیں، علی کی سیرت میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن توہین و اہانت نہیں ہے، گندی زبان نہیں ہے، رقیق جملے نہیں ہیں، منفی سوچ نہیں ہے کہیں پر بھی اہل بیت کی تعلیمات میں، اختلاف اپنی جگہ ہے، وہ ہے. لہذا دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ یہ آگ شعلہ ور ہو، اور پوری کوشش یہ ہو رہی ہے، اور ایسے ملک کو اعلی کار بنایا ہے کہ جہاں پر بظاہر ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے. لہذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہمیں اس چیز کو، اس کی مخالفت کرنی چاہیے، کھل کے مخالفت کرنی چاہیے.
اس لیے کہ اگر یہ باب کھل گیا تو نہ جانے بہت سارے باب آگے کھل جائیں گے، اس سے جو فتنہ انگیزی ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی. ایسا نہیں کرے، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. اور آخری مسئلہ وہ ہمارے مسنگ پرسنس کا ہے. ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، نہیں معلوم کہاں ہے، کس عالم میں، زندہ ہیں، مر گئے، دفنایا بھی ہے یا نہیں دفنایا، بتاؤ. قانون یہ کہتا ہے ان کو پیش کرو، کوئی جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، چوری کیا ہے، اسٹیٹ کے خلاف لڑے ہیں، ریاست کے خلاف بیان دیا ہے، پاکستان کے آئین کو زیر پا گزارا ہے، کیا کیا؟ وہ جو پاکستان کے جھنڈے جلاتے رہے ان کو تو آپ نے کچھ نہیں کیا. وہ جو داعش کے لوگ ابھی خاندان کے خاندان بھر بھر کے آ رہے ہیں، ٹبر کے ٹبر لاہور میں، ان کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے؟ یا آخر تشیعوں کے لیے کیوں ہیں؟ لہذا یہ دور معیار ریاست اپنے گلے میں پھندہ ڈال رہی ہے. یہ ریاست خود تنگ ہوگی اس سے، دور معیار سے. یہ ریاست کے حق میں نہیں ہے، یہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ کہ ہمارے اسیروں کو پیش کیا جائے، لایا جائے. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، خواہ وہ علامہ ساجد نقوی صاحب ہوں یا علامہ ناصر عباس جعفری صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے سیاست میں قدم رکھنا چاہیے. سب اس سے جواد نقوی صاحب سیاست میں قدم نہیں رکھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں، سیاست جو ہے وہ ایسا قدم ہے کہ جہاں نہ رہیں، وہ ایک نئے انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. اگر وہ سمجھتے ہیں، اول تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں آنا چاہیے، فبیہ تشریف لائیے. کہ جب تک یہ بڑے افراد متحد نہیں ہوں گے، ہم اپنے مظاہروں کو کوئی حتمی اور یقینی شکل نہیں دے سکتے. میرا مطالبہ ہے اس مجلس کے ذریعے سے، اس آواز کے ذریعے سے، اپنے تمام بڑے علماء، خواہ وہ ناصر عباس جعفری صاحب ہوں، ساجد نقوی صاحب ہوں، یا حامد علی مصری صاحب جو پنڈی میں بیٹھے ہوئے ایک مسجد میں، ایک مدرسے میں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قائد ملت جعفریہ ہوں. ٹھیک ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں، آئیے بیٹھیے قوم کے لیے. آپ کی سیٹ آپ کو مبارک، آپ کا جھنڈا آپ کو مبارک، آپ کی جماعت آپ کو مبارک، لیکن قوم کے لیے تو متحد ہو نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی قوم، اپنی جماعت چھوڑ دیں، اپنا جھنڈا چھوڑ دیں، اپنا منشور بھیج دیں. آپ کی جماعت آپ کے ساتھ، آپ کا عہدہ آپ کے ساتھ، آپ قائد ملت ہو، آپ ناصر ملت ہو، آپ فلاں ملت ہو، کوئی بھی ہوں، ہمارے سر عام ہوگا، لیکن قوم کے لیے متحد ہوں. ایک مشترکہ پالیسی بنائیں. جب تک کہ یہ بڑے نہیں بیٹھیں گے معذرت کے ساتھ، مجبور کریں ان کو، بولیں، ڈسکس کریں. ہاں، گندی زبان نہیں، کالا بلوچ نہیں، ٹانگیں کھینچنا، توہین کرنا، احانت کرنا، ایک دوسرے کو کیجیے اوشان نہیں. اور اس سے کون فائدہ اٹھاتا؟ وہ تیسرا جو پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، آئی ڈی بدل بدل کے، نام بدل بدل کے، کمنٹ سے دے کر پوسٹ لگا لگا کے وہ کر رہا ہوتا ہے، ہم اسی کے منفی کاموں کو، کیچڑ کو، گندگی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ الاجل کہنے کا تقاضا نہیں ہے. سوچ سمجھ کھلی رکھیں، بصیرت کے ساتھ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. مل گرو بھیجے محمد والے محمد. بس اگر قوم کو متحد کرنے میں مجھ سے جو کچھ ہوا اور ہو سکے گا میں حاضر ہوں. میں نے ہر پلیٹ فارم پہ یہی بات کی ہے کہ ان کو متحد ہونا چاہیے. اگر یہ ہمارے علماء متحد ہو جائیں تو یہ ہمارے مظاہرے کی جان یہاں بیان کر دیں گے، ایک آواز بن جائے گی، ایک تحریک بن جائے گی. آج کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں الحمد للہ، اس سے پہلے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، سب نے اپنے اپنے طور پر کوششیں کی، کاوشیں کی، جزی طور پر ان کو کامیابی نصیب ہوئی، لیکن اصل سنوائی شنوائی نہیں ہو رہی ہے، سن نہیں رہی ہے ریاست. ارباب اقتدار کے کانوں پہ جو نہیں رہی جا رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ متحد ہوں، متفق ہوں. اللہ جل کہنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ خود بھی متحد رہیں اور اتحاد کی طرف دعوت دیں، لیکن اچھے رہیں. بس آپ کی ذہن تمام کیا، اور معذرت چاہوں گا کہ ان مجلس ادب میں آپ کی سما خراشیوں کا سبب بنا، اور اپنے کم علم اور بے ذاتی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ علمی فائدہ نہیں دے سکا، لیکن آپ سے امید یہ ہے کہ اپنی دعا میں اس حقیر کو، تقسیم کو یاد رکھیں گے، اور میرے والدین کے لیے بھی بخش.
اور حق یہی ہے کہ ہم اس درد کی بلاد کریں، ان کی رضا اور یہ ایام جو ایام شہادت ایام اسارت ایام قید جو اہل بیت کا قافلہ کوفی آیا ہے اور کیسے آیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. امام سجاد کہتے ہیں کہ جتنی مصیبت مجھے شام میں پڑی ہے اتنی مصیبت گئی جناب زہرا اور امام سجاد کے مسائل میں بڑی شباہت ہے. اگر جناب زہرا عموم مسائل ہیں تو امام سجاد غریب المسائل ہے. امام حسین غریب الوطن تھے لیکن امام سجاد غریب المسائل، ایسے مسائل کسی امام نے نہیں دیکھے جیسے امام سجاد نے دیکھے. اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر بی بی زہرا ام المصائب ہیں امام سجاد غریب المصائب ہیں. ایسے مسائل کسی اور امام نے نہیں دیکھے جتنا کلیجہ امام سجاد کا چل رہا ہوا ہے کسی اور امام کا نہیں ہوا. یا اگر اس کے بعد کوئی ہے تو وہ میرے زمانے کا امام ہے جو 1150 سال سے روز صبح و شام کربلا کے مناظر دیکھ کے گریا کرتا اور میرے جد حسین تو اس پہ گریا کروں گا کہ تیری مدد کے لیے تیرا بیٹا آ نہ سکا. امام زمانہ کو یہ درد ہے کہ تیری مدد کو نہ پہنچ سکا. عزادار ایک یہ وجہ شب، دو وجہ شبات یہ ہے کہ بی بی زہرا بھی گریا کرنے والی بہت زیادہ. دنیا میں 5 شخصیت بہت گریا کرنے والی ہیں، حضرت آدم، حضرت یعقوب یوسف کے لیے، یوسف یعقوب کے لیے، حضرت فاطمہ زہرا اور امام سجاد. لیکن فرق ہے دونوں میں، گھر میں روتی زہرا تو لوگ آ جاتے ہیں زہرا سے کہ یہ دن کو روئیں اور رات کو روئیں. جناب زہرا رات سے گریا کرتی اور دن کو ایک نخلستان میں چلی جاتی جہاں پہ ایک درخت تھا جہاں بیٹھ کر آپ گریا کرتی. بعد میں مولا علی نے وہاں پر ایک بیت الحسن بنوایا، امام بارگاہ بنوایا. وہ کیوں بنوایا؟ ایک دن جناب زہرا آئیں تو چہرے پر دھوپ کی تمازت کے آثار تھے. کہا کہ آپ تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گریا کرتی تھی. کہا کہ ہاں ابو الحسن، مگر اس قوم کو وہ بھی منظور نہیں جس درخت کے نیچے بیٹھ کے گریا کرتی تھی، اسے نکال دیا گیا. اللہ اکبر. بی بی کو رونے نہیں دیا. امام سجاد 35 برس گریا کیا ہے. کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ کہا کہ ارے یعقوب کے 12 فرزند میں سے 1 فرزند نظروں سے گم ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ارے میرے 18 جوانوں کو قتل کر دیا. اب راوی کہتا ہے میں نے تسلی دی امام کو، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا شہادت تو ورثہ ہے. امام نے پھر گریا کرنا شروع کیا. امام نے کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ کھلے سر بازار میں جانا، ارے شرابی کے دربار میں جانا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ ارے ہمیں غلاموں کی طرح پھرایا جائے، یہ بھی ہمارا ورثہ ہے. اجرکم اللہ. تیسری شباہت کیا ہے کہ جب مولا علی غسل دے رہے تھے ایک دفعہ فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، ظرف آب رکھا، بلند آواز سے کہا ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. امام باقر امام سجاد کو غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے ظرف آب رکھ دیا، نگاہ پڑی بابا کے زخمی گلے پر. اجرکم اللہ. اور ایک اور دو شبات اور عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں. مجلس میں دادی بھی آتی ہے، پوتا بھی آتا ہے، امام ممبر کے پاس بیٹھتے ہیں، دادی وہاں بیٹھتی ہے جہاں تم نے جوتے اتارے ہیں. کسی نے مالا کو بلایا، مولا میری مجلس میں آئیے، مجلس میں ممبر پہ آ کے ممبر کے پاس آ کے بیٹھے. جب قیامت کے مسائل ہو گئے دیکھا امام موجود نہیں ہے، دیکھا امام صدر دروازے میں موجود ہے، کہا مولا آپ یہاں کہاں؟ کہا رے میری دادی بھی یہاں. اجرکم اللہ، بس نظر و آخری شباہت عرض کروں، وہ آخری شباہت کیا ہے؟ ارے فاطمہ جوانی میں بوڑھی ہو گئی تھی، ارے عطا کے سہارے چلتی تھی، اگر کمر خمیدہ ہو گئی تھی، ارے اتنے مصائب ٹوٹے، صبت علیہ مصائب اللہ وانہا صبت علیہ میں سننا لیا، ارے 18-19 برس کی شہدادی، ارے سر کے بال سفید ہو گئے، ارے میرا امام بوڑھا ہو گیا، مدینہ کارما پہنچا، لوگ امام کے استقبال کو محمود بن حنفیہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے جوان بھتیجے کو، کہاں ہے وہ جوان بھتیجہ سید سجاد؟ کوئی نظر نہ آیا، دیکھا ایک کرسی پر کوئی بزرگ بیٹھا ہے، نہیں سال آگر صاحب، کہا تم نے سید سجاد کو دیکھا ہے؟ کہا کہ میں آپ کا بھتیجہ سید سجاد ہوں، کہا کہ بیٹا یہ کیا عالم ہے، تیری نظر و ڈھاڑی کے بعد سفید ہے، کہا چچا، ارے جس کے چچا پاس کو قتل کر دیا جائے، جس کے بابا کے لاشوں کو پامال، جس کی ماؤں بہنوں کو ننگے سر دربار و بازار میں پھرایا جائے، اس کے بعد ہوگا یہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي بار الہ ہمارے سنی کی بات ہمارے آنسوں کو ہماری بخشش ہماری بات ہمیں اللہ جل کہنے کے تقاضوں کو سمجھنے اس پہ عمل پر ہوں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کی اعلی داری اور محفل میلاد کے تقاضوں کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے، امام الدین تعلیم فرمائے، پاکستان اعلی داری اور اسلام کی دشمنوں کو سب پر جن حق و سر کرنے کا ملت مسلموں میں شہید کو کیا ہمیں اللہ وہی امام کے ناس ربنا 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 ربن